تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو اس میں تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 سے لے کر آخری آیت 78 تک کی آیات ہے، اور اس آخری آیت پر آ کر سورۃ الحج جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 75، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی منتخب فرماتے ہیں اپنے رسولوں کو، اور یہ بات کچھ عرصے پہلے ایک بیان میں گزری کہ رسول اور نبی کے اندر عموم خصوص من وجہ ہے، یعنی بعض اوقات آدمی جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے رسول بھی ہوتا ہے، جیسے نبی کریم سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ بعض اوقات نبی ہوتا ہے رسول نہیں ہوتا، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کہ وہ نبی تو تھے مگر علیحدہ سے ان کو کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی انہوں نے آگے تبلیغ اور دعوت کی۔ اور بعض اوقات رسول ہوتا ہے مگر نبی نہیں ہوتا، جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ رسول ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الانشقاق میں بلکہ سورۃ التکویر میں الشمس کویرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، کیا کہا گیا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو وہاں جو رسول کریم کا ذکر ہے تمام مفسرین متفق ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو رسول تھے اور اللہ کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید بہت قریب ہے، تھوڑا سا دور بیٹھ جاؤ، جیسے دور بیٹھے ہیں نا وہاں، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم اس کرسی پر بیٹھے ہوں اور قرآن مجید نیچے ہو، اور یہ ادب کا مدار عرف پر ہے، اس لیے قریب میں اگر بیٹھا ہو تو اس کو تو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دور بیٹھا ہو جیسے کوئی دو تین حضرات قرآن مجید لے کر بیٹھے ہوئے وہ بے ادبی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ بسا اوقات رسول ہوتا ہے مگر نبی نہیں ہوتا، جیسے جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید نے رسول فرمایا، حالانکہ وہ نبی تو نہیں ہے بلکہ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتہ رسول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ وہ فرشتہ ہو نہ نبی ہو بلکہ صحابہ ہو، ان کو رسول کہہ دیا ہے، ان کو بھی جو بھی پیغام آگے پہنچائے گا اس کو بھی رسول کہا جا سکتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں مرسلون کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد نہ تو انبیاء ہیں نہ فرشتے ہیں بلکہ اس سے مراد حواریین ہیں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور پیروکار کہ جنہوں نے آگے انطاکیہ میں دین پہنچایا تھا۔ قالوا انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، قرآن مجید میں ہے، اذا ارسلنا الیہم اثنین، ارسلنا الیہم اثنین، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قرآن مجید میں اس سورہ یاسین کے اندر ان حضرات کو رسول اور مرسل کہا گیا ہے، حالانکہ یہ نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے بلکہ اللہ کے دین کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے تھے۔ تو یہ رسول کا اطلاق جو ہے وہ غیر نبی پر بھی ہوتا ہے، غیر نبی ہو کر فرشتوں پر بھی ہوتا ہے، انسانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف کے اندر کئی جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، تو وہ صحابی نے ان صحابی نے جا کر اعلان کیا کہ انا رسول رسول اللہ علیکم، انا رسول رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کچھ حضرات کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ قفو مشاعراتوں، کے حج میں تم جہاں ٹھہرے ہو وہیں ٹھہرے رہو، سب کو جبل رحمت پہ آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں جا کر جو انہوں نے اعلان کیا تو یہ کیا تھا کہ انا رسول رسول اللہ علیکم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منتخب فرما لیتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انسانوں میں سے، اور فرشتوں کو بھی منتخب فرماتے ہیں کہ کس فرشتے سے کیا کام لینا ہے اور کس کے ذریعے سے وہی بھیجنی ہے۔ اور انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی انتخاب فرماتے ہیں ہر زمانے میں لوگوں کا کہ کن سے دین کا کام لینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی جو ہے وہ چن لیتے ہیں اور ان کو دین کا کام، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو چنا، کچھ کو ہدایت ہوئی، جن کو ہدایت ہو گئی وہ صحابہ کہلائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا دین آگے پہنچانے کے لیے، پھر تابعین میں چنا گیا، تبع تابعین میں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ منتخب کیا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ کتاب و سنت آگے پہنچائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے قاصدوں کو چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے۔ فرشتے بھی منتخب کیے جاتے ہیں لیکن فرشتوں سے وہی پہنچانے کا کام لینا ہے، اور انسانوں میں سے بھی منتخب کیے جاتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ جن کے اوپر وہی نازل کی جاتی ہے۔ اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے اور کس سے کام لینا اور کس سے کام نہیں لینا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ جانتا ہے وہ چیز جو لوگوں کے سامنے ہے اور وہ چیز جو لوگوں کے پیچھے ہے، یعنی اللہ جو لوگ کر چکے ہیں جو ان کے سامنے آ چکا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو ابھی ان کے پیچھے ہے سامنے نہیں آیا، مستقبل کی باتیں جو ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ آگے چل کر یہ کیا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جو بہتر جانتے ہیں کہ اپنے دین کے لیے کن کو منتخب کرنا ہے، فرشتوں میں سے کن کو منتخب کرنا ہے اور انسانوں میں سے کن کو منتخب کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے رسولوں کو، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی ہر ایک آدمی کو جواب دے ہونا ہوگا اللہ کے پاس پہنچ کر کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں کیا. یہ تو دو آیتیں ہو گئیں, آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو, رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کہ تم دنیا کی کامیابی, قبر کی کامیابی, آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رکوع بھی کرو, سجدہ بھی کرو, اپنے رب کی بندگی کرو, جو اللہ تعالیٰ حکم دے حلال و حرام کا اس کو تسلیم کرو, اور جو نیکی کا کام ہو سکے کرتے رہو کرتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. اے ایمان والو, رکو کرو اور سجدہ کرو. یوں کر لیجئے ترجمہ کہ اے ایمان والو, رکو کرتے رہو, سجدے کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیکی کے کام کرتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. اب یہ آیت تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اس میں رکوع کا بھی ذکر آیا ہے, سجدے کا بھی ذکر آیا ہے, اور یہاں سجدہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی آدمی اس آیت کو پڑھے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آیا اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں ہے. تو جو دو بڑے امام ہیں, امامین کبیرین جلیلین, یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ, جو زمانہ نبوت کے قریب تر ہیں, ان دونوں حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ آیت سجدہ نہیں ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک ان اس آیت کے اوپر, اس آیت کے پڑھنے پر پڑھنے والے کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے رکوع کے ساتھ. اگر اس سے سجدہ واجب کیا جائے گا تو رکوع بھی واجب ہوگا, حالانکہ رکوع کے وجود کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور جب رکوع اور سجدے کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا جہاں جہاں, تو وہاں سجدہ واجب نہیں ہوا. وسجدی ورکعی مع الراکعین, قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وسجدی یا مریم اقنتی لربک, وسجدی ورکعی مع الراکعین, کہ مریم اپنے رب کی اطاعت اختیار کر اور سجدہ کر اور رکوع کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو وہاں بھی سجدہ اور رکوع کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا, اور جہاں سجدہ اور رکوع کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں, وہ آیت سجدہ نہیں ہے. یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت سجدہ ہے, اور اسی لیے ہمارا جو یہ تفسیر معرف القرآن کا نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے السجدہ عند الامام الشافعی رحمہ اللہ, اور قرآن مجید کے بعض نسخوں میں بھی یہاں یہی بات لکھی ہوتی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ ہے. اور ان کا استدلال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے جس میں آتا ہے کہ فضلت سورۃ الحج بسجدتین, کہ سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے کہ اس کے اندر دو سجدے ہیں. ایک سجدہ تو سورۃ الحج کے شروع کے ایک دو دوسرے تیسرے رکوع میں, دوسرے رکوع میں ہے کہ یفعل ما یشاء, اس کا سجدہ کیا جاتا ہے, اور اس سے پہلے آیت سجدہ ہے تو وہاں سجدہ ہے. اور دوسرا سجدہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس مقام پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فضل سورۃ الحج بسجدتین, کہ سورۃ الحج کو فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں. لیکن حنفیہ مالکیہ کا استدلال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہی ایک اور روایت سے ہے جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ ابو سے حضرات نے نقل کیا ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سورۃ الحج کے اندر دو سجدے ہیں، مگر پہلا سجدہ جو ہے وہ عظیمت کا ہے اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے، الاول عظیمت والثانیۃ تعلیم، مطلب یہ ہے کہ پہلے سجدے میں تو سجدہ کیا جائے گا لیکن دوسرے سجدے میں سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت سجدہ ہمارے نزدیک آیت سجدہ نہیں ہے، یعنی سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اگر سجدہ کر لیا جائے تو کوئی گناہ تو نہیں، بلکہ بہت ہی اچھا ہے، کوئی کر لے تو کیا حرج ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد القتال والے یہ بات تحریر فرمائی کہ اگر آدمی نماز سے باہر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کر کر، کیونکہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے نا، اور سجدہ جو اللہ کے لیے ہوگا ثواب ہی ثواب، جب اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے اور پھر کچھ سبحان ربی العلیٰ یا کچھ پڑھ کے آپ پھر بیٹھ جائیں گے، سجدہ ہو گیا اللہ کے لیے، بشرطے کے کپڑے پاک ہوں، صدر وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہو، سوال مقدر کا جواب ہے۔ تو اگر شروع صلات کے ساتھ نماز کی شرطیں پائی جا رہی ہیں اس میں آدمی سجدہ کرے تو چاہے سجدہ تلاوت واجب ہو یا نہ ہو، سجدہ تو عبادت ہی عبادت ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے اوپر کوئی سجدہ واجب نہیں لیکن آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سے لے جائیں تو ثواب ہو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سجدہ علیحدہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی نماز سے باہر ہو اور وہ یہ آیت پڑھے تو اگر سجدہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، اس لیے کہ فقہ کا اصول ہے کہ للخروج من خلاف العلماء، تو علماء سے اختلاف سے نکلنے کے لیے اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو مستحب ہے، لیکن اگر نماز کے اندر ہو پھر نماز کے اندر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز میں ایک سجدے کا اضافہ ہو جائے گا جو جس کے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ قائل نہیں ہے، تو ایک چیز کا نماز کے اندر اضافہ کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آدمی اس آیت سجدہ پر پہنچے تو رکوع میں جانا چاہیے اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لے، اور جب رکوع میں سجدے کی نیت کر لے گا تو رکوع بھی ادا ہو جائے گا اور سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس لیے الحمد للہ جس زمانے میں تراویح پڑھاتا تھا تو یہاں آ کر رکوع کر لیتا تھا اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لیتا تھا، اور امام اگر رکوع میں سجدے کی نیت کر لے تو اس کا بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے، مقتدیوں کا بھی ادا ہو جاتا ہے، اور نہ بھی نیت کرے جب سجدے میں جائے گا تو بھی سجدہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا۔ تو بہرحال یہاں چونکہ رکوع سجدہ دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے، اور خالی رکوع تو علیحدہ سے کبھی فرض نہیں ہوتا، خالی رکوع علیحدہ سے تو کبھی واجب نہیں ہوتا، اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آیت آیت سجدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو آدمی کو بھیجا تو گیا ہے اس دنیا میں عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر عبادت صرف نماز ہی تو نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، حلال روزی کمانا فریضۃ بعد الفریضہ وہ بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور دین کی تعلیم دینا یہ بھی عبادت ہے، تبلیغ کرنا یہ بھی عبادت ہے، جہاد کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق کیا جائے وہ سب کا سب عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو یہ فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، پھر آگے فرما دیا کہ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو. اور بندگی کا حکم مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں اللہ کا جو کام ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کرو. ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے بندہ. ملازم جو ہے نا، اس کی تو ایک خواب جیپ کی ہوتی ہے کہ بھائی دفتر میں اب ملازم ہوں، میں یہ کام کروں گا. بجلی والے سے آپ کہیں کہ تو فلاں کام ہو، کہہ کر بھائی میرا تو کام یہ ہے، میں تو یہ کام کروں گا، مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے. یہ قدرتی بات ہے. ایک ہوتا ہے ملازم، تو ملازم کا کام متعین ہوتا ہے، اور جو غلام ہے اس کا کام متعین نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یا انسان جو بھی غلام کو حکم دے وہ کام وہ کرے گا. تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو جو بھی کام اللہ تعالیٰ کہے جس وقت میں، بس وہی عبادت. اسی لیے ہمارے بزرگ سب یہ فرماتے ہیں کہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ نے طے کی کہ بھائی میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کروں گا، اور اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں آپ نے نفلیں شروع کر دی، کام پڑا ہوا ہے اور آپ نفلیں پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. نفلیں پڑھنا جائے، چلو دو پڑھ لو چلو، ہوگی دو چار نفلوں کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آدمی کام چھوڑ کے نفلیں شروع کر دے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے خلاف ہے. یہ کیونکہ وقت ہے، آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، اور ملازمت کے معاہدے کے بعد اسے جان چھڑانا اور نماز پڑھ کے اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو عبادت کہا جاتا ہے بندگی کو، کہ جس وقت میں جو کام ہے وہ کیا جائے، جس وقت میں جو کام ہے وہ کیا جائے. تو نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، زکات کے وقت میں زکات، حج کے وقت میں حج، جس کے حلال کمانے کے وقت جس کے حلال کمانا، پڑھانے کے وقت میں پڑھانا، پڑھنے کے وقت میں پڑھنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ عبادت سے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو عام کر دیا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ نیکی کے کام کرو تم کامیاب ہو جاؤ. اب نیکی کے کام کرو، اب نیکی کے کام تو اتنے سارے ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. آپ جانتے ہیں کہ راستے سے آپ جا رہے تھے، اینٹ آپ کو پڑی ہوئی نظر آئی، آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا، یہ بھی نیکی کا بڑا کام ہے، بلکہ ایمان کے شعبوں میں داخل ہے، ایمان کے اندر داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناها اماطة الاذى عن الطريق، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک ادنا درجے کا یہ بھی ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف کو دور کر. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی ساتھی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس طریقے سے بیٹھ گئے کہ اس بیچارے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اللہ کے ہاں جو بھی نیکی کا کام کیا جائے وہ سب لکھا جاتا ہے، محفوظ ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، رکو کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور بھلائی کے کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا کہ وجاہدوا باللہ حق جہاد، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی جتنا تمہارے بس میں ہے اللہ کے لیے کوشش کرو، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ اللہ کے لیے کوشش کرو. اور اس میں جو آ رہا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا اللہ کے جہاد کا حق ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور ان کا استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ فتق اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ سے ڈرنے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ہم اللہ کا حق کہاں ادا کر سکتے. آیت نازل ہوگی فتق اللہ مستطعت واسمعوا واطیعوا،
وانفقوا خيرا لانفسكم، بس جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے کہہ دو، بس کافی ہے.
تو علماء نے فرمایا کہ اسی طرح یہاں بھی جو آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرو، کوشش کرو، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے تو مراضی کہ جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کر لو، تو انشاءاللہ تم اس سے اس فریضے سے سبک دوش ہو جاؤ. لیکن یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا دین کے لیے کوشش کر سکتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں، اس کوشش کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی نہ ہو. اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. اور آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، آپ جانتے ہوں گے کہ جہاد کا جو لفظ ہے یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے قتال مال کفار کے لیے، کہ جہاں آدمی کافروں کے ساتھ لڑائی لڑے، اور یہ جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے. لیکن جہاد کا لفظ قتال مال کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوشش اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے گی وہ سب جہاد کے اندر داخل ہے. کیونکہ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا. تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد ہی میں داخل ہے. اب اگر کافروں سے قتال کیا، ظاہر انسان کی جان خطرے میں آ جاتی ہے، شہید انسان، مسلمان شہید ہو جاتا ہے، تو یہ تو اعلیٰ ترین جہاد ہے. لیکن اگر جہاد بالمال کیا، کہ اپنے مال سے جہاد کیا، وہ تو نہیں جا سکا لیکن مجاہد کو پیسے دے دیے. یا جہاد دل وقت کیا کہ جناب اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگایا، یا جہاد دل قرآن کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں جہاد میں داخل ہیں. بلکہ اگر آدمی گناہوں پر قابو پانے کے لیے، اگر آدمی گناہوں پر قابو پانے کے لیے خود کوشش کرے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو، یہ بھی جہاد میں داخل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے اللہ کی طاعت. آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، نیند بہت آ رہی تھی، لیکن آپ ہمت کر کے اٹھے کہ نہیں فرض نماز پڑھ کے آؤں گا. دو رکعت اٹھے آپ، آپ مسجد آ گئے، فجر کی دو رکعتیں پڑھی، پھر جا کے لیٹ گئے. تو یہ جہاد ہوا ہے، آپ نے کوشش کی ہے اللہ کے لیے. کیونکہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی طاعت. تو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے لیے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، یہ بہت خطرناک بات. آدمی کو کچھ نہ کچھ سوچے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دین آگے پہنچانے کے لیے کرتے ہی رہنا چاہیے. ایک خاتون ہے، وہ اپنے گھر میں، جو گھر میں رہ کر وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اور اپنے قریب کی خواتین کو دین کی بات کچھ نہ کچھ پہنچا ہی سکتی ہے. کپڑوں پر بات ہو رہی ہے، زیور پہ بات ہو رہی ہے، یا اور باتیں ہو رہی ہیں، تو بیچ میں کوئی دین کی بات بھی داخل کر دینی چاہیے. اس میں کیا حال ہے سر؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت دین ہی کی بات کرتے رہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت دین کی بات کرنے سے منع کیا، ہر وقت دین کی بات کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ دوسرا آدمی اٹھا جاتا ہے. آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہیں گے، اس سے تو چڑ پیدا ہو جائے گا، دوسرا کو کائی آنے لگے گی، یا ہر وقت ایک ہی بات ہو رہی ہے. تو اس سے تو اس سے انسان تنگ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جمعرات کے دن بعض نصیحت کیا کرتے تھے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے زیادہ کیا، ہر روز ہمیں باز کیا فرمانے. اور یہ کرنا کہ انی اتقبلکم بالموعظہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقبلنا بالموعظہ مخافت السقامۃ علینا. بخاری کی روایت ہے کتاب العلم کی، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے تمہارا خیال رکھتا ہوں.
کہ میری وعد و نصیحت سے تم تمہارے اوپر بوجھ نہ ہوتا ہے. میں وعد و نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخبرنا بالموعدہ, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعد و نصیحت میں ہمارا خیال رکھتے تھے. مخافت السلامت علینا, اس ڈر کی وجہ سے کہ میری وعد و نصیحت کہیں ان کے اوپر بوجھ نہ ہو جائے, تنگ نہ ہو جائے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہر وقت آدمی کو وعد و نصیحت کرنی چاہیے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت وعد و نصیحت کرنا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا, صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر وقت بات ہر وقت نصیحت, اس لیے کہ دوسرا آدمی اتنی وعد و نصیحت نہیں ہضم کر سکتا. بچے کو آپ اتنی غذا دے سکتے ہیں جتنا وہ ہضم کر لیں, اگر آپ زبردستی اس کے منہ کھول کے اور دودھ ہی ڈالتے رہتے ہو وہ الٹی کرنا شروع کر دے. ایک حد تک یہ غذا جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں جا سکتی. بالکل اسی طرح دین کی جو غذا ہے اس کو بھی بڑی احتیاط سے ایک ڈوز دینی پڑتی ہے کہ کتنی ڈوز دینی ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ڈوز دینا شروع کر دیں گے تو دوسرا آدمی الٹی کرنا شروع کر دے گا. اسی لیے وعد و نصیحت جو ہے بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے. حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, عجیب عجیب حدیثیں ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے. حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا. حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے کاتبان وحی میں سے, وحی کی کتابت کیا کرتے تھے, اور بعد میں جو کمیٹی بنی ہے عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کی جو کمیٹی بنی تھی ان میں حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہر کمیٹی کے اندر برقرار رکھا. زید ابن ثابت جو تھے یہ حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے, اور جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اکثر حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے اور ان سے ان کو وحی لکھواتے تھے. تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا اور اکثر آپ کی خدمت میں جاتا. یہ شمال ترمذی کی روایت ہے. تو فرماتے ہیں قلنا اذا ذکرنا الدنیا ذکرها معنا, جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے تھے. وقلنا اذا ذکرنا الطعام ذکره معنا, اور جب ہم کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کرتے تھے. وقلنا اذا ذکرنا الآخرة ذکرها معنا, اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ذکر کرتے تھے. تو آپ کی مجلس میں ہر وقت آخرت کا ذکر نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس میں دنیا کا بھی ذکر ہوتا تھا اور جناب کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ذکر ہوتا تھا. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ تم چن رہے ہو اس میں سے کالے کالے رنگ کے چنو, یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. صحابہ نے اس کے آپ کو کیسے پتا, یہ تو چرواہوں کو پتا ہوتا ہے. پر میں نے بکریاں چرائی ہیں, اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ بعض نصیحت کتنی کی جائے جتنا دوسرا آدمی بآسانی ہضم کر سکے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہر وقت بعض نصیحت کرو. تو بات یہ چل رہی ہے کہ ہر وقت بعض نصیحت کرنا تو نہ صرف یہ کہ غلط ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے. البتہ یہ بھی غلط ہے کہ آدمی دین کی بات ہی نہ کرے, ہر وقت کھانے کا ذکر ہے, ہر وقت شراب کا کوئی کا ذکر ہے, ہر وقت سونے کا ذکر ہے, چاندی کا ذکر ہے, دین بیچ میں آئی نہیں رہا, دین کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ بھی غلط ہے, ہر چیز میں اعتدال چاہیے. تو اس لیے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کپڑوں کا اور دوسری چیز کا ذکر کریں, ساتھ ساتھ دین کی بھی کوئی بات کانوں میں ڈال دیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں, کھانے کی کیا سنتیں ہیں, پینے کی کیا سنتیں ہیں, لباس پہننے کی کیا جنتیں ہیں, کون سی دعا کس وقت میں پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے اللہ کے دین کی کوشش ہے. استاد جو ہے وہ پڑھاتا ہے, لیکن استاد ہر وقت تو نہیں پڑھا سکتا. ماں باپ بھی اگر تھوڑا بہت بتا دے رہے ہیں, بزرگ بھی تھوڑی بہت بات بتا دے رہے ہیں, گھر میں خواتین بھی تھوڑی بہت باتیں بتا دے رہے ہیں, ساتھی ایک دوسرے کو تھوڑی بہت بات دین کی بتا دے رہے ہیں, تو یہ سب اللہ کے دین کے لیے کوشش ہے. اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا, اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو جیسے دین کے لیے کوشش کرنے کا. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وقت کچھ نہ کچھ دین کے اندر لگائے. تبلیغی جماعت کا بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی مفید ہے, اس میں وقت لگا دیا جائے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ, وہی کہ بیلنس, توازن, حد سے زیادہ کوئی چیز نہ ہو. تو توازن کے ساتھ اللہ کے راستے میں کے لیے کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ قلعہ ہی لگائیں, آپ جہاں سیر روزہ ہی لگائیں, آپ گھر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں, آپ دفتر میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کر لیں ہنسی مذاق شریعت کے حدود کے اندر, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تو دین کی بات بھی ان کے کاموں کے اندر ڈالنی چاہیے, حکمت کے ساتھ, بات و نصیحت کے ساتھ. قولا لہ قولا لینا, قولوا للناس حسنا, تو یہ کوئی نہ کوئی بات دین کی آدمی ڈالتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا کہ ڈاکٹر اگر دیندار بھی ہو اور ماہر بھی ہو اس سے دین کا بڑا فائدہ. ڈاکٹر اپنے فن میں مارے, یہ ضروری ہے کہ پہلے فن میں مارے, کیونکہ اگر ڈاکٹر اپنے فن میں مارے نہیں ہے اور وہ اپنا وظیفہ ہی بتاتا رہے گا تو وہ پھر ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر پہلے اپنے فن میں مارے ہونا چاہیے, جو بھی اس کی فیلڈ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا ای این ٹی اسپیشلسٹ, اگر وہ اپنے فن میں ماہر ہے تو وہ اگر نسخہ بھی تجویز کرتا ہے, تھوڑی سی ایک بات دین کی ڈال دیتا ہے, انتہائی مؤثر ہو جاتی ہے, انتہائی مؤثر ہو جاتی ہے, اور لوگ اس کو فوراً قبول کر لیتے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اور اتنا ماہر آدمی یہ دین کی بات کر رہا ہے تو بڑی بات ہے, وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اب ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے, انجینئر انجینئرنگ کر رہا ہے, ملازم ملازمت کر رہا ہے, ڈرائیور ڈرائیوری کر رہا ہے, مگر ساتھ ساتھ دین کی بات تھوڑی 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 جتنی ڈوز کہ آسانی سے دوسرا ہضم کر سکے اتنی پہنچاتا جا رہا ہے. بڑی یہ حکم ہے اللہ کا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کے راستے میں کوشش کرو جس طرح جہاد کرنے کا. ہم نے اپنے سب بزرگوں کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے, ان کی مجلس ہمیشہ اچھی مجلس جس میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ہنس بھی رہے بول بھی, مگر ساتھ ساتھ دین کی بات آہستہ آہستہ پہنچاتے رہتے ہیں, ڈالتے رہتے ہیں کانوں کے اندر, تاکہ یہ مجلس جو ہے یہ خالی نہ ہو. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس مجلس کے اندر دین کی بات یا اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس آخرت کے اندر وبال ہوگی. اور اسی لیے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی جگہ بیٹھا رہے تو اگر کوئی بھی دین کی بات نہ بھی ہو تو بھی کم از کم آخر میں آدمی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, وہ دعا پڑھ لے, کفارت المجلس, اس مجلس کا کفارہ ہو جائے گا کہ کم از کم کچھ تو اللہ کے لیے آپ نے دعا کر دی, کوشش کر دی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کوشش ہم کرتے رہے اس طریقے سے بھی ہو سکے. تو فرما وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو جس طرح کوشش کرنے کا حق. ابھی آگے آیت تفصیلی بھی ہے, پھر اس سے اگلے آگے کچھ باتیں ہیں جو ذرا تفصیل غلط ہے, تو خیال نہیں تھا کہ آج یہ سورۃ الحج پوری ہو جائے گی, لیکن مقدر میں نہیں تھا تو بس یہیں تک ہم رکھ لیتے ہیں. باقی مضمون ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, الله چن لیتا ہے
فرشتوں میں اپنے پیغام پہنچانے والے اور لوگوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الأمور، اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين ولا قوت للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مجاہدین فی اللہ میں شامل کرنا. یا اللہ ہمیں دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رضا کے مطابق اعتدال کے ساتھ. یا اللہ یا رحم الراحمین، آپ کے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہمیں دین کے لیے مسلسل زندگی بھر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.